الرحمن الرحيم
سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. اب بقیہ آٹھ رکعتوں میں انشاءاللہ تعالی سورہ نور پڑھی جائے گی. یہ سورہ مبارکہ بالاتفاق مدنی سورت ہے, اور نوٹ کیجئے کہ سورہ یونس سے مکی سورتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا گیارہویں پارے میں, تو مسلسل سات پاروں تک مکی سورتوں کا ہی سلسلہ جاری رہا ہے. اس کے بعد یہ مدنی سورت ہے, اور حسن اتفاق سے مصحف میں یہ ساتویں مدنی سورت ہے. سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ بالکل شروع میں, پھر سورہ انفال اور سورہ توبہ, اور ساتویں سورت اب یہ ہے مدنی سورت. اس کی جو پہلی آیت ہے وہ خاص طور پر اشارہ کر رہی ہے کہ اس میں بعض اہم احکام شریعت کے بیان ہو رہے ہیں. سورۃ انزلناها, یہ وہ سورت ہے, اور سورۃ ان کی جو تنکیر ہے نکرہ کی شکل میں, یہ اس کی تفخیم کے لیے, اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ بڑی عظمت والی سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور جسے ہم نے فرض ٹھہرایا ہے. اس لیے کہ اس میں جو احکام نازل کیے جا رہے ہیں وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں, اور ان حدود کو ہر مسلمان کو اپنے اوپر لازم اور فرض جاننا چاہیے. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, اور اس میں ہم نے اپنی بڑی روشن آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت اخذ کرو. یہ اہتمام جو ہے اس میں سب سے پہلے حکم جو آ رہا ہے وہ زنا کی حد یعنی سزا, ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. وَلَا تَأْخُذْهُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, اور ان کے معاملے میں کوئی رحمت اور شفقت اور نرمی تمہارے دلوں میں پیدا نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے, اللہ کی طرف سے دی ہوئی سزا ہے, اس کے اجرا میں کوئی رحمت اور شفقت اور نرمی جو ہے وہ آڑے نہ آئے. اِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اگر تم واقعتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور یہ سزا بھی جب یہ حد جاری کی جائے تو اہل ایمان میں سے کچھ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں, یعنی یہ سزا کا اجرا جو ہے علانیہ ہو تاکہ لوگ دیکھیں اور اس سے عبرت پکڑیں. قرآن مجید میں زنا کی حد کے سلسلے میں صرف یہی آیت وارد ہوئی, لیکن یہ بات جان لیجئے کہ شریعت اسلامی کے دو منبع ہیں, دو بنیادیں ہیں, ایک قرآن مجید اللہ کی کتاب اور دوسرے اللہ کے رسول کی سنت. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معین کر دیا ہے کہ یہ حد جو ہے یہ غیر شادی شدہ زانی مرد اور غیر شادی شدہ زانی عورت کی, شادی شدہ زانی مرد, شادی شدہ زانی عورت, ان کے لیے سزا رجم ہے, اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. خلفائے اربع کا اس پر اجماع ہے, ائمہ اربع کا اس پر اجماع ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس میں امت میں کسی نے اختلاف نہیں کیا سوائے خوارج کے, یا اس دور میں جو منکرین حدیث ہیں انہوں نے اس سے اختلاف کیا ہے, اور اس دور میں یہ فتنہ جو ہے ایک نئی شکل میں سامنے آیا ہے. اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں بچائے. تو اس زنا کی حد کے بعد قذف کی حد کا بیان بھی ہے, وہ میں بیان نہیں کر سکتا. قذف یہ ہے کہ کوئی شخص کسی پر زنا کی تہمت لگائے لیکن پھر ثابت نہ کر سکے, یہ چیز بھی وہ ہے کہ جو جس پر حد جاری کی جائے گی. پھر لعان کی حد کا ذکر ہے. لعان یہ ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی پر الزام لگائے کہ یہ اس نے زنا کیا ہے, تو اگرچہ اس کے پاس 4 گواہ موجود نہ ہو لیکن یہ معاملہ شوہر اور بیوی کے مابین ہے, تو وہ 4 مرتبہ قسم کھائے گا کہ میں درست کہہ رہا ہوں, اور 5ویں مرتبہ یہ کہ اگر میں نے غلط الزام لگایا ہو تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. اس کے جواب میں اگر اس کی بیوی بھی 4 مرتبہ قسم کھا لے کہ یہ مجھ پر غلط الزام ہے, اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو پھر مجھ پر اللہ کی لعنت ہو, تو سزا سے تو وہ بچ جائے گی, لیکن یہ کہ اگر بیوی قسم نہیں کھائے گی تو حد جو ہے اس کے اوپر جاری کر دی جائے گی, یہ لعان کہلاتا ہے. اس کے بعد ذکر ہے ایک اہم واقعہ سیرت نبوی کا, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی طور پر بہت ہی موجب تکلیف اور اذیت رہا, وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کا معاملہ ہے. دوسرے رکوع میں اس کا بیان شروع ہوتا ہے. ان الذی جاؤ بالافک عصبۃ منکم, سب سے پہلے تو ان تمام لوگوں کو ایک طرح سے بری کر دیا گیا کہ یہ معاملہ جو ہوا ہے تو یہ سب کے سب منافق نہیں ہیں، تم ہی میں سے لوگ ہیں جن سے یہ خطا ہوئی ہے. ان میں حضرت حسان ابن ثابت جیسی شخصیت بھی تھی، اور بھی مومنین تھے. کیونکہ انسان کی کچھ یہ طبعی کمزوری ہے کہ بری بات کو وہ جلدی سے ذہناً قبول کر لیتا ہے. کسی کے بارے میں اچھی بات کہیے تو وہ آدمی نہیں مانے گا آسانی سے، لیکن بری بات کے لیے انسان جو ہے عام طور پر آمادہ رہتا ہے. کسی کے بارے میں بری خبر سنی اور مان لی، تو اس کمزوری کا ظہور اس دور میں بھی ہوا. تو فرمایا جن لوگوں نے اس افق میں حصہ لیا ہے وہ تمہارا ہی ایک گروہ ہے. لا تحسبوہ شرا لکم، اس واقعے کو تم اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بل ہو خیر لکم، اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے. اس لیے کہ اسی کے نتیجے میں قذف کی حد جاری کا قرآن مجید میں بیان ہوا، زنا کی حد کا قرآن مجید میں بیان ہوا. تو یہ واقعہ جو ہے یہ بہت سے احکام شریعت کے نزول کا ذریعہ بن گیا ہے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ، البتہ جس نے اس میں حصہ لیا ہے اسے اس کی سزا مل کر رہے گی. من الاسم، گناہ جو اس نے بھی کمایا ہے. والذی تولى كبره منهم له عذاب عظیم، اور جس نے سب سے بڑا حصہ اس میں لیا ہے اس کے لیے تو دردناک عذاب ہے. یہ اصل میں ہے وہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، کہ اصل میں یہ شوشہ چھوڑا اسی نے اور اسی نے آگے پھیلایا. تو کچھ مومنین صادقین بھی اگرچہ اس کے اندر مبتلا ہو گئے، لیکن فرمایا کہ یہ شخص جو ہے یہ ہے در حقیقت والذی تولا کبرہ، سب سے بڑا حصہ جو ہے گناہ کا اس نے کمایا ہے اور اس کو بہت دردناک عذاب مل کر رہے گا. اس کے بعد تیسرے رکوع میں کچھ احکام بیان ہوئے ہیں گھریلو زندگی سے متعلق، اب وقت نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں تقاریر میں عام طور پر ان دنوں میں پردے کی بحث جو شروع ہوئی ہے تو اس میں یہ باتیں آتی رہی ہیں، تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ ایک پردہ ہے نامحرموں سے پردہ یا گھر سے باہر کا پردہ. گھر سے باہر عورت نکلتی ہے تو نامحرموں سے سامنا ہوتا ہے. اس کا ذکر ہے سورہ احزاب میں. سورہ نور میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ گھر کے اندر کا پردہ ہے، کہ گھر کے اندر مسلمان عورتوں کو کس طرح رہنا ہے. جو لوگ اس فرق کو نہیں جانتے وہ بہت بڑے مغالطے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان آیات سے استشهاد کرنے لگتے ہیں کہ بس شاید پردے کا حکم صرف یہی ہے. یہ گھر کے اندر کی کیفیت ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اور نوٹ کیجئے گا کہ اس سے پہلے آیات کے اندر گھر میں داخلے کے احکام بیان ہوئے. گھر میں داخل ہو تو اجازت لو، سلام کرو. اب گھر کے اندر لوگ نہ معلوم کس حال میں ہیں، اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے بھی انسان کو حضور کی تعلیم یہ ہے کہ انسان کو کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. کیا پتہ گھر میں کوئی خواتین پڑوس سے آئی ہوئی ہوں، وہ بیٹھی ہوئی ہوں اور اچانک آپ اپنے گھر میں داخل ہو جائیں. تو یہ جو گھر میں داخلے کے احکام ہیں ان کو پہلے بیان کر کے پھر یہ چیز آ رہی ہے. معلوم ہوا گھر کے اندر جو کیفیت ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ مومنین سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے، یعنی محرموں میں بھی بھائی بھی اپنی بہن کے جسم کو گھور کر نہ دیکھے. یہ کیفیت جو ہے یہ بھی اسلامی یعنی تعلیمات کے اندر ہے. اور پھر بہنیں بھی جو ہے گھر کے اندر بھائیوں کے مابین اگر پھر رہی ہیں تو ان کا لباس پورا ہونا چاہیے، ساتر لباس ہو، ستر پورا ان کا ہو، پھر ان کے سروں پر دوپٹہ ہو، دوپٹوں کے بکل انہوں نے اپنے سینوں کے اوپر مارے ہوئے ہوں، جس کا یہاں پر تفصیل سے ذکر آیا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکا ان اللہ خبیر بما یصنعون قل للمؤمنات یغضن من ابصارهن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن. اب اس کے بعد فہرست آ گئی ہے کہ وہ محرم کون کون ہیں. پوری آیت تو میں پڑھ دیتا ہوں صرف کہ یہ جو محرم ہے وہ کون کون ہے. زینتہن الا لبعولتہن وآبائہن وآباء بعولتہن، ان کے شوہر، ان کے باپ، یعنی باپ دادا بھی آ جائے گا، آباء بعولتہن، ان کے شوہروں کے والد، پھر ان کے بیٹے، ان کے بیٹوں، ان کے شوہروں کے بیٹے، ان کے بھائی، بھائیوں بہنوں کی بھائیوں کے بیٹے اور بہنوں کے بیٹے، یعنی بھانجے اور بھتیجے عورتوں کے، اور نسائے ہننا یا اپنی خواتین میل ملاپ والی، اور ما ملکت ایمان ہننا یا ان کے جو غلام ہیں، اب التابعین غیر اولی الالباء یا وہ لوگ جو بالکل تابع ہیں اور ان کے اندر کوئی بھی اندیشہ نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارے ہاں کوئی بیچارہ لاوارث بوڑھا کسی گھر کے اندر پڑا ہوا ہے اور وہ وہاں پر اس کی صرف دیکھ بھال ہو رہی ہے، اس سے کسی اندیشہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی برا خیال اپنے دل میں لائے گا. اب الطفل الذی لم یذر علی عورات النساء، یا وہ بچے کہ جنہیں ابھی عورتوں کے جو مخفی معاملات ہیں ان کا علم ہی نہیں ہے. تو یہ تو ہے کہ جو محرم شمار ہوں گے، گھروں کے اندر ہی نہیں کہا نہ جانا ہے، تو ان کے ہاں تو یہ ہے کہ نگاہیں نیچی رکھو، لباس ساتر رہے، بس یہ ہے کہ جو اصل پردے کا تقاضا ہے. باہر نکلنے کا معاملہ وہ سورہ احزاب میں آئے گا، وہ بعد میں ہم پڑھیں گے. اس سورہ مبارکہ کا جو پانچواں رکوع ہے، جو اس کا بالکل وسطی رکوع ہے اور یہ ہمارے منتخب نصاب میں بھی شامل ہے، یہ قرآن مجید کے یوں سمجھیے کہ جیسے کسی بہت قیمتی زیور میں ہیرے ٹکے ہوئے ہوں، تو یہ بہت قیمتی ہیروں میں سے ایک ہیرا ہے جو قرآن مجید میں ٹانکے گئے ہیں. اس میں تین عظیم تمثیلات آئی ہیں، ایک تو ایمان کے لیے، ایمان باللہ کی تمثیل، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح، اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دیا ہو، ایک تاک میں رکھا ہوا اور وہ دیا جو ہے وہ ایک چمنی میں ہو، شیشہ اس کے گرد ہو اور وہ ایسے چمک رہا ہو جیسے کہ کوئی چمکدار ستارہ، اور اس میں ایک ایسے مبارک درخت کا تیل جل رہا ہو کہ جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو. یہ الفاظ آج کل ایرانی انقلاب کے سلسلے میں لا شرقیہ ولا غربیہ، یہ الفاظ جو ہے وہاں پر کافی استعمال ہو رہے ہیں کہ شرقی اور غربی نہ ہو، بلکہ یہ کہ وہ اتنا صاف اور ستھرا تیل ہو، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، کہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہو چاہے ابھی آگ نے اسے چھوا بھی نہ ہو. آج کل کے زمانے میں اگر یہ تمثیل دی جاتی تو وہ پیٹرول کی تمثیل ہوگی کہ پیٹرول کو آگ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آگے بڑھ کر آگ کو خود جھپٹ لیتا ہے، جبکہ مٹی کا تیل ہو یا کوئی کڑوا تیل ہو اس کو جلانے کے لیے آپ کو جتن کرنے پڑتے ہیں، کوئی بتی اس میں ڈالیے بتی جلے گی تو وہ تیل جلے گا، لیکن پیٹرول تو خود گویا کہ بھڑک اٹھنے کو تیار ہے. نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، ایک ذرا چھیڑ تو دے زخمہ مضراب حیات. تو یہ کیفیت ہے اصل میں، کوئی کچھ ایسے سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے اندر پہلے ہی وہ نور ایمان موجود ہوتا ہے، جیسے ہی نور وحی ان کے سامنے آتا ہے ان کا باطن جگمگا اٹھتا ہے. جیسے آئینہ اندر ہے، آئینے کے آگے اگر روشنی آ جائے گی تو آئینہ جگمگا اٹھے گا، تو ان کا قلب جو ہے وہ آئینے کے مانند ہے، جیسے ہی وحی کی روشنی اس پر پڑتی ہے وہ جگمگا اٹھتا ہے. نور علی نور، یہ روشنی پر روشنی ہے، نور پر نور ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ اپنے اس نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اس کے بعد ایک تمثیل دی گئی ہے، کچھ آیات میں تو کیفیات بیان ہوئی ہیں کہ جن کے دلوں میں یہ نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ کہاں نظر آئیں گے، ان کی اصل دلچسپی کی جگہ وہ گھر ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، وہ اللہ کی یاد کرتے ہیں صبح و شام. اس کے بعد جو تمثیل آئی ہے، دو تمثیلیں ہیں کہ جو اہل باطل کے لیے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جن کے دل میں اگرچہ ایمان نہیں ہے لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا کام وہ کرتے ہیں، چاہے اپنی شہرت کے لیے کرتے ہوں، چاہے وہ انسان کے اندر بہرحال ایک فطری اس کی ایک ہے تقاضا اس کے ضمیر کا کہ اس کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نیکی کے کام کرے. ایسے لوگ آپ دیکھیں گے کہ جو بدیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، حرام خوری ہی ان کا اوڑھنا بچھونا، لیکن کوئی نہ کوئی نیکی کے کام، کوئی فاؤنڈیشن قائم کر دیا، کوئی یہ کر دیا، حرام کی کمائی سے کوئی نہ کوئی خیر کا کام بھی کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرنا، یا سمگلنگ کی کمائی سے داتا صاحب پر جا کر دیگیں چڑھا دینا اور مطمئن کر دینا. ایک اس کی مثال دی گئی ہے کہ ان کی مثال تو اس ایسے پیاسے کی سی ہے، اعمالہم کسراب بقیت یحسبہ الظمآن ماء، کہ وہ پیاسا دور سے تپتی ہوئی روز کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ پانی ہے اور جاتا ہے، جو آگے جاتا ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، جب وہاں پہنچتا ہے تو پانی وانی تو ملتا نہیں، موت منتظر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری ہوتی ہے، وہ اس کا حساب چکا دیتا ہے. ایسی نیکیوں کی اللہ کی میزان میں کوئی قدر نہیں ہے. ایک مثال ہم سورہ ابراہیم میں پڑھ آئے ہیں کہ وہ اس راکھ کے مانند ہے کہ آندھی چلی اور وہ راکھ جو ہے بکھر گئی، کوئی ان کا وجود نہیں. اور ایک مثال ایسے لوگوں کی ہے کہ جو ویسے بھی حرام خوری میں مبتلا ہے اور کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی کے کام بھی نہیں کرتے، وہ سراسر اپنی عیاشیوں میں اور بدماشیوں میں اور اپنی آسائشوں میں سب کچھ صرف کر رہے ہیں. ان کے بارے میں فرمایا، او کا ظلمات ان فی بحر لجی یغشاہ موجم من فوقہ صحاب، یا پھر مثال ایسی ہے وہ تاریکیاں جو کسی سمندر کی گہرائی میں ہوں، کہ رات بھی اندھیری ہے اوپر بادل بھی ہیں، کہ چاند یا کسی ستارے کا بھی کوئی جھلک جو ہے اندر نہیں پڑ رہی اور تاریکی اتنی ہے، ظلمات بعض فوق بعض، تہ بر تہ تاریکیاں ہیں،
اس کے لیے آخری تمثیل دی گئی، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اپنا ہی ہاتھ نکالتا ہے تو دیکھ نہیں پاتا کہ میرا ہاتھ کہاں ہے، جسے اردو میں ہم کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دینا۔ تو یہ تاریکی ہے ان لوگوں کی کہ جن لوگوں کے اندر بھی نہ دل میں ایمان ہے، نہ کوئی جھوٹ موٹ کی ملمے کی نیکی بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے، سوائے اپنی نفسانی خواہشات کے اور کوئی چیز ان کا مقصود و مطلوب نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے نور عطا نہ ہو پھر اسے کہیں سے نور نہیں مل سکتا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔